بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دسمبر سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نظام جمعہ کی غرض و غایت کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفی خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج مجھے خطاب جمعہ میں خطبہ جمعہ کے بارے ہی میں کچھ عرض کرنا ہے. یعنی یہ کہ جو خطبہ جمعہ یہاں پڑھا جاتا ہے، عربی خطبہ جس کی اصل فضیلت ہے اور آپ ہر جمعے کو وہ سنتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی کچھ وضاحت ہو، اس کی تشریح ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک اصل تقدس تو اس عربی خطبے کا ہے، فقہی اعتبار سے بھی اصل اہمیت اس کی ہے. کمی ہماری ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو بہت اچھا ہو، چونکہ وہ خطبہ تقریباً کم و بیش ہر ہفتے ایک سا ہوتا ہے. اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، عام مساجد میں تو 100% ایک ہی ہوتا ہے خطبہ ہر جمعے جو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں اہتمام ہمیشہ سے ہوتا رہا. والد محترم جب یہاں پر خطاب جمعہ اور خطبہ جمعہ بھی دیتے تھے، اس کے بعد خطبہ جمعہ کی ذمہ داری میری ہوئی اور وہ خطاب انہی کے ذمہ رہا، تو جن آیات پر گفتگو ہوتی تھی ان آیات کو بھی ہم خطبہ جمعہ میں شامل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جن احادیث کا ذکر ہو ان میں سے بعض احادیث ہیں، ان کو بھی خطبہ جمعہ میں جو حدیث کا مقام ہے وہاں پر اس کو شامل کرتے رہے. تو اس طریقے سے آیات قرآنی اور حدیث، اس میں تو تھوڑی سی ویریشن ہے اس معنی میں کہ مختلف اجتماعات جمعہ میں مختلف آیات قرآنی پڑھی گئیں اور مختلف احادیث پڑھی گئیں، باقی سارا خطبہ جو ہے 80% خطبہ یوں کہیے کہ بالکل ایک ہی ہے کہ جو عربی خطبہ یہاں پر پڑھا جاتا ہے. تو وہ اگر اس کا مفہوم ذہن میں ہوگا تو یقیناً یاد دہانی ہوگی اور وہ تذکیر اور نصیحت جو ہے وہ آپ اخذ کر سکیں گے جو اس کا اصل حاصل. لیکن تمہیداً ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس خطبہ جمعہ کی اصل غرض و غایت ہے کیا. مختصراً تو پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہم سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھیں کہ خطبہ جمعہ کا مقصد کیا تھا، کن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، کن مقاصد کے لیے یہ عظیم نظام تجویز کیا گیا. بہت عظیم نظام ہے. مسلمان پنج وقتہ نماز نہ بھی پڑھتے ہوں، اس میں ڈنڈی مار جاتے ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اہتمام سے تیار ہو کر خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں. اب یہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، دین سے تعلق ویسے بہت کمزور ہے، پنج وقتہ نماز کے جو ہیں ان کو باجماعت ادا کرنے والے اور اس کی پابندی کرنے والے پورے مسلم معاشرے میں مشکل سے 10% ہوں گے. صرف شہروں کو نہ دیکھیے، دیہاتوں کو بھی شامل کیجیے، پورے پاکستان کو سامنے رکھیے. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جمعے کے روز بھاگ کیف زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو دوسری پنج وقتہ نماز کے عادی نہیں ہیں جمعے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ایک نظام تھا کہ جس کے کچھ اثرات باقی ہیں. اس کے لیے کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آداب سے لوگ واقف ہیں، بڑے خاموش ہو کر اہتمام سے بیٹھتے ہیں، نہا دھو کر آتے ہیں، حتی الامکان کپڑے بدل کر آتے ہیں. اگرچہ آج کل چونکہ جمعے کی چھٹی نہیں ہے، دفتر سے آنے والوں کے لیے بہت کم موقع ہوتا ہے کہ وہ اس اہتمام سے آ سکیں، لیکن اپنی سی کوشش پوری ہوتی ہے. یہ سب کچھ ایک بہت عظیم نظام کے کچھ کھنڈرات ہیں کہ جو باقی ہیں. وہ اقبال نے کہا کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. تو یہ اتنا عظیم نظام جو تجویز کیا گیا ہفتے وار اجتماع کا، مسلم کمیونٹی ہر ہفتے جمع ہو، اہتمام سے آئے اور خطبہ جمعہ سنیں. تو اب یہ جو نظام ہے اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس حوالے سے، 28 پارے میں ایک سورت ہے سورۃ جمعہ کے نام سے. اگرچہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں کا اس کے عنوان کے ساتھ رشتہ جو ہے بس برائے نام سا ہوتا ہے، ایک واجبی سا، ایک علامتی سا، جس کی سب سے نمایاں مثال سورہ بقرہ ہی ہے. عظیم سورت ہے، 25 پر مشتمل، بہت عظیم مباحث اس کے اندر زیر بحث آئے. یہ ذروہ سنام ہے، چوٹی ہے قرآن مجید کی ایک اعتبار سے، لیکن عنوان کیا ہے؟ البقرہ، گائے. حالانکہ گائے کا ذکر، بلکہ گائے کے دودھ کا بھی ذکر نہیں ہے جو اصل شے ہے. ایک واقعے میں گائے کا ذکر آیا بنی اسرائیل کی تاریخ کی، اور اسی کو علامتی طور پر اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا. تو اس عنوان کی نسبت جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ گائے کے موضوع پر یہ سورت ہے، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کا نام ہے اس کی بڑی گہری معنوی نسبت ہے، مناسبت ہے سورت کے مندرجات کے ساتھ، اس کے مضمون کے ساتھ. اسی میں یہ ایک سورت جمعہ بھی ہے، دو رکوعوں پر مشتمل ہے. دوسرے رکوع میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ساری بات خطبہ جمعہ کی ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اہل ایمان، جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اور دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اور ذکر سے مراد سب کے نزدیک خطبہ ہے. وَذَرُ الْبَيْعِ، اور چھوڑ دو ہر قسم کا کاروبار، کاروبار دنیاوی بزنس سب چھوڑ کے، تمام مصروفیات ترک کر کے فوراً تیاری کرو جمعے کی. اب یہ جو حکم ہے، اور آخر تک سارے کا سارا مضمون اسی خطاب جمعہ، خطبہ جمعہ، نظام جمعہ سے متعلق ہے. اور یہاں پر اشارتاً میں کہتے چلوں کہ بات معلوم ہے سب کو کہ وَذَرُ الْبَيْعِ سے کیا مراد ہے. دوسری نماز تو کسی وجہ سے اگر آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے، تھوڑی دیر بعد پڑھی ہے، جماعت سے رہ گئی ہے، اکیلے پڑھ لی ہے، اول وقت نہیں پڑھی، آخر وقت پڑھی، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ فوراً پہنچنا ہے مسجد خطبے کے لیے، اور اذان کے بعد سے لے کر اختتام نماز تک ہر قسم کی کاروباری دنیاوی مصروفیت حرام. یہ بہت ہی خاص معاملہ ہے. چاہے آپ کا بزنس 100% حلال پر مشتمل ہو، اس وقت میں اگر ہو رہا ہے تو وہ حرام ہے. یہ اہمیت، اتنا اونچا نظام. تو دوسرے رکوع میں تو اس کے جو آداب ہیں، اس کا حکم ہے، شرعی حکم ہے، کہاں سے کہاں تک کا معاملہ ہے، اس کی اہمیت، اس پر گفتگو ہے. پہلے رکوع کا جو مضمون ہے اس کا بظاہر کوئی تعلق خطبہ جمعہ یا نظام جمعہ سے نظر نہیں آتا، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں پہلا رکوع اسی خطبہ جمعہ کی غرض و غایت کو بیان کر رہا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، دین میں اس کا مقام کیا ہے، اور کیوں یہ نظام تجویز کیا گیا، ان سب کا جواب اصل میں پہلا رکوع، اور اس میں پورے رکوع کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، جو اہم ترین آیت ہے مفسرین کے نزدیک وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا، عمل تربیت، جس کے لیے چار الفاظ قرآن نے استعمال کیے، وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ نے وہ عظیم انقلابی جماعت پیدا کی ہے، وہ انقلابی جماعت جو سیرت و کردار، اخلاق، روحانیت، اس کے اعتبار سے بھی ممتاز، اور جہاد و قتال، میدان میں داد شجاعت دینا، اس کے اعتبار سے بھی یونیک، وہ جماعت کے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ انقلاب برپا کیا کہ وقت کی دو عظیم سپر پاور جو ہیں وہ بالکل قدم و تلے روند کے رکھ دی انہوں نے، وہ افراد کہاں سے تیار ہوئے، وہ کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں تھے، ان کی جو تربیت ہوئی ہے، تیاری ہوئی ہے، اسی معاشرے میں سے جس کو ہم کہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے احوال سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ عرب معاشرہ کس درجے اخلاقی، عملی، اعتقادی اعتبار سے زوال پذیر تھا، آسمانی ہدایت سے کوسوں دور، گمراہی، جہالت کے اندھیرے، گھٹا ٹوپ، یہ افراد کہاں سے آئے، اسی معاشرے سے آئے ہیں، یہ کہیں اور سے امپورٹ نہیں کیے گئے تھے، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو، مصعب بن عمیر ہو، ایک ایک جو ہے وہ آسمان ہدایت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ سب اسی معاشرے میں نکلے، لیکن وہ کیا عمل تھا جس کے ذریعے وہ افراد نکلے اور وہ تیار ہوئے اس درجے میں، اس کے لیے قرآن مجید میں چار الفاظ استعمال کیے ہیں، وہی اس سورت مبارکہ کے پہلے رکوع کا مرکزی مضمون ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی اللہ ہے جس نے مبعوث فرما دیا، بھیج دیا اپنے رسول کو امیین کی طرف، فی الامیین وہ امی قوم، اس وقت کا جو گلوب تھا اس کے اوپر جزیرہ نمایاں عرب کی حیثیت کیا تھی، ایک غیر متمدن، اجڑ، جاہلی معاشرہ جن کا نہ کوئی تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ وہاں کوئی تعلیم ہے، نہ ثقافت ہے، ان میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، جس اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے اس اللہ کا کلام، اس کی عطا کردہ وحی، وہ پڑھ کر سناتے ہیں تلاوت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر تزکیہ کرتے ہیں ان لوگوں کا، یعنی اس تلاوت کے نتیجے میں جو لوگ مسخر ہو جائیں، جن کا دل گواہی دے کہ واقعتاً گواہی تو دیتا تھا، ما ھذا قول البشر، اس کلام کی عظمت کے سامنے سب تو فوراً جھکتا تھا، ان کا معنوی وجود بالکل سر بسجود ہو جاتا تھا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ان کی فطرت کے اندر سے گواہی اٹھتی تھی کہ واقعتاً جو بات ہے حق ہے، اس کے ذریعے اب دو لوگ اس حق کو مان لیں، اتنی ہمت کریں کہ اس کا اعتراف کریں، اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اور بالکل ایک دوسرے اینڈ پر چلے جائیں کہ یہ تمام بت جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باطل ہے، کل کائنات جو ہے وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، دعاؤں کا سننے والا وہ ہے، کسی اور کے پاس کوئی طاقت نہیں، دل تو گواہی سب کا دیتا تھا لیکن اس کو ماننا، اس طرف آنا، اس کی ہمت پر جو لوگ کرتے تھے وہ بہت کم تھے، اب جو آ گئے ہیں اب ان کا تزکیہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے کا بھی اصل ذریعہ خود قرآن ہے، آیات قرآنی. شفاء لما فی صدور یہ ہے. تیسرا لفظ کیا آیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول کتاب کی تعلیمات دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے اگرچہ مراد پورا قرآن بھی ہے، لیکن اصل میں لفظ کتاب کہتے ہیں کوئی چیز فرض کر دینا، واجب کر دینا، لکھنا. لکھنا کوئی چیز گویا کہ پتھر پر لکیر رقم ہو گئی. تو شریعت کا حصہ خاص طور پر لفظ کتاب کے اندر جو اصل اشارہ ہے وہ شریعت، احکام شریعت، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، چوتھی بات آئی کہ صرف احکام شریعت ہی نہیں بتاتے، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے تو کیوں کی ہے، کوئی چیز حرام کی ہے تو کیوں کی ہے، اس کے اشارات بھی ہیں. حکمت دین، اور خاص طور پر وہ فکری رہنمائی، وہ جس کے اندر فلسفی اور دانشور جس کو اپنا موضوع سمجھتے ہیں، اس لیول کی رہنمائی بھی اسی قرآن مجید میں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں کتاب و شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر جو چوٹی کی تعلیم ہے حکمت، ہائیسٹ لیول جو ہے تعلیم کا، وہ بھی دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو. یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں مکی دور میں مسلسل 13 برس. اس وقت ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، صرف یہی چار کام ہو رہے تھے. تلوار تھی لیکن وہ فولادی شمشیر نہیں تھی، شمشیر قرآنی تھی. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے، بڑا جہاد. ہمارے ہاں جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بعض اوقات بحث ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ اس کو ایک طرف رکھیے، لیکن جسے قرآن کہہ رہا ہے جہاد کبیر وہ کون سا، یہ تو متفق علیہ ہے. اس جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی تو انٹرپریٹیشن کئی کی گئی ہیں، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. سورہ فرقان کی آیت میں جہاد کبیر کون سا ہے، مکی صورت ہے، اور بہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، قرآن مجید کی طرف. اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، بڑا جہاد. ان الفاظ میں کسی اور معنی کا استعمال موجود نہیں، تو جہاد کبیر ہو رہا تھا. یہ چار الفاظ قرآن مجید میں چار مقامات پر ہی آئے ہیں. اب میں چونکہ آگے پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ چار مقامات کون سے، لیکن یہی چار الفاظ قرآن نے ریپیٹ کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. اور یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو ریوالو کر رہی ہیں خود قرآن کے گرد. آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، انہی آیات قرآن کے ذریعے تزکیہ ہو رہا ہے، اسی کتاب کی تعلیم ہے، کتاب شریعت قانون جو قرآن نے دیا، اور حکمت کا بھی سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور ویسے بھی الحکیم ذات کا جو کلام ہے اس سے زیادہ حکیم کوئی کلام نہیں ہو سکتا، حکمت والا. تو یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ اسی قرآن کی تعلیم، اسی کے مختلف آسپیکٹس، اسی کے اندر اللہ کے احکامات، اس میں شرعی فقہی و حکم، اور اسی کے ذریعے آیات کے ذریعے تزکیہ. انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں، دنیا سے محبت، دولت سے محبت، کبر ہے، تکبر، حسد، گھمنڈ، حرص، لالچ، ان کا علاج بھی اسی قرآن کے ذریعے سے. اور پھر حکمت جو اعلیٰ ترین لیول ہے وہ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے، اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے بھی فرماتے ہیں. یہ سارا کام گھوم رہا ہے قرآن کے گرد. اسی لیے مولانا حالی کا وہ شعر بڑا مطابق حال ہے کہ اتر کر حراق سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. یہ نسخہ کیمیا ہے جس نے اس قوم کی تقدیر بدلی ہے، لیکن بدلی کیسے ہے؟ پہلے افراد کو اندر سے بدلا ہے، اندر کی دنیا میں پہلے انقلاب آیا، قرآن نے پوزیس کیا ہے ان کے قلب کو، ان کے ذہن کو، سوچ بدل دی. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے. انہیں واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. ان کے نزدیک اہم ترین شے یہ قرآن ہے، مال و دولت نہیں، سب سے بڑی نعمت واقعی وہ اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اب یہ اندر کی دنیا. اسی لیے کسی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جب ایرانی افواج آئی تھی اور جاسوسوں نے جا کر مسلمان افواج کے بارے میں رپورٹ دی تھی، ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے نزدیک زندگی سے موت انہیں زیادہ عزیز تر ہے. ان کا تو مقصد حیات شہادت ہے، ان سے کیسے لڑو گے؟ یہ معاملہ جو ہے، یہ اندر جو انقلاب آیا ہے اور پھر اس سے سوچ، نقطہ نظر، انداز فکر، زاویہ نگاہ، اخلاق، کردار، سیرت، ہر شے جو بدلی ہے، یہ ہے جو پھر اس عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا. اور یہ اندر انقلاب لانے والی شے یہ قرآن. اور اس انقلاب کو لا کر اس کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے. جمعہ کا نظام اصل میں کیا ہے؟ یہی تعلیم قرآن، تعلیم دین. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام دے دیا کہ وہ انقلاب جو اس قرآن کے ذریعے آیا وہ آگے سسٹین بھی کرے گا، آگے بڑھے گا بھی تو اسی کے ذریعے سے. اس کی تعلیم کی ضرورت ہے، ہر ہفتے جمع ہوں لوگ. اسی سورت کے پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل سے ایک مثال دی گئی ہے، وہ بھی بڑی ریلیونٹ ہے. وہ آیات تو ہم نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جس پر لدوا دی گئی تھی حمل التوراۃ، تورات جن کو عطا کی گئی تھی، ثم لم یحملوها. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ پھر انہوں نے جو چیز ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جو چیز لادی گئی تھی، اس کو انہوں نے نہیں اٹھایا، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. مفہوم بالکل واضح ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی بنی اسرائیل، انہیں بھی اللہ نے اپنی ایک کتاب دی تھی تورات، فیہ ہدی و نور، سورہ مائدہ میں ہے، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی روشنی تھی، وہ بھی اللہ کا کلام تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس قوم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اس کی نسبت سے اتنی ہی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. جن پر یہ انعام کیا گیا اب اللہ تعالیٰ کی ان سے ایک توقع ہے، اس کی قدر افزائی کریں، اس کا حق تلاوت ادا کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جن لوگوں کو ہم کتاب عطا کریں اپنی، تو جو واقعی اس کے مستحق ہیں پھر وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں. ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی سے ہدایت اخذ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ثم لم یحملوها، اس کتاب کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور کر لیا. کمثل الحمار، اب ان کی مثال اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جو بڑی عالمانہ کتابوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے ہو. عظیم ترین نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کرو گے تو تم بھی اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اس نعمت کی اگر ناقدری کی ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں یہ مقام ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کتاب کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے اور اس کی ہدایت سے مسلسل فائدہ اٹھانے کے لیے یہ نظام ہے، نظام جمعہ. اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کی وضاحت جو ایک حدیث میں آئی ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس کے دو حصے ہوتے تھے، خطبہ جمعہ حصے مراد، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ تو ہوا اس خطبے کی ظاہری حیثیت، کرتے کیا تھے اس میں؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی آیات پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر اور نصیحت فرماتے تھے انہیں قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ یہ ہے غرض و غایت اور یہ ہے اس کا ایک معنوی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ساتھ، کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم نہیں ہو گیا اس معنی میں کہ وہ مشن جو ہے وہاں پر پورا ہو گیا، اس مشن کو تو اب آگے صحابہ لے کر آگے بڑھے ہیں اور قیامت تک جاری رہے گا، جب تک کل پورا عرضی پر اللہ کا دین قائم اور غالب نہیں ہو جاتا مشن نامکمل، ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ تو اس کام کو آگے جاری رہنا تھا، اسی انقلابی پیغام کو جب تک آگے آپ اس جماعت کے اندر جو ہے اس کے ذہنوں میں اور قلب میں راسخ نہیں کریں گے وہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کا ذریعہ ہے یہ خطبہ جمعہ، یہ نظام جمعہ۔ چنانچہ آن حضور کا خطبہ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا مختلف مواقع پر قرآن کی آیات پڑھی ہے اور اسی کے حوالے سے بعض نصیحت، تذکیر، ایجوکیشن۔ اب وہ امی قوم تھی، اب وہاں انہیں الف بے سے پڑھانے کی بجائے بات تو انہیں سمجھ میں آتی تھی، قادر الکلام لوگ تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے سن کر تو سمجھ سکتے تھے، جیسے ہمارے ہاں تعلیم بالغوں کا نظام ہوتا ہے۔ تو ایڈلٹ ایجوکیشن اس کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے، لیکچرز، خطبہ، آپ بات کنوے کریں، پیغام پہنچائیے، میسج، یہ ہے وہ۔ تو دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم کا یہ ذریعہ ہے خطبہ جمعہ۔ چنانچہ اب جو خطبہ جمعہ ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معین خطبہ نہیں ہوتا تھا، ہاں خطبے کے کچھ ابتدائی الفاظ کم و بیش وہ ایک جیسے تھے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، استغفار ہے، لیکن اس کے اندر آیات بھی جو ہیں وہ کبھی کسی مقام سے کبھی کسی مقام سے، اور تذکیر اور نصیحت اسی حوالے سے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ عربی سمجھ میں نہیں آتی اور خطبہ دینے والے جو ہیں انہیں بھی بہت سے وہ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر دیہاتوں میں، تو یہاں پر پھر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث سے جو تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ مختلف خطبات مرتب کیے گئے۔ ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے جامع خطبات مرتب کیے اور تقریباً وہ جو ہیں وہ پھر سب عام ہوئے ہیں پورے بر صغیر میں، اس لیے کہ تعلیمات قرآنی جسے آپ آسمانی ہدایت کہیں وہ قرآن بھی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہیں، وہ اسی قرآن کی تشریح ہے، وضاحت ہے، انہیں اکٹھا کر کے ان کا حاصل جو ہے وہ پیش کرنا، تذکیر ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، یہ ہے جو ان کا پیش نظر تھا۔ تو چنانچہ کئی قسم کے خطبات انہوں نے مرتب کیے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ مختلف مساجد میں خطبے مختلف بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا اصل مقصد وہی ہے۔ ہم یہاں پر جو خطبہ عام طور پر پڑھتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ پچھلے 25 برس سے اگر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب والد محترم یہاں پر خطاب ارشاد فرما رہے تھے تو یہی خطبہ جو ہے اور اسی کے اندر آیات اور احادیث کی تبدیلی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آتا رہا، یہ بھی انہی میں سے ہے، اس کا بڑا حصہ بھی وہی ہے کہ جو انہوں نے مرتب کیا تھا اور جسے قبول عام حاصل ہوا ہے۔ تو میں اسی کی آج وضاحت کروں گا آپ کے سامنے تاکہ جو خطبہ آپ یہاں سنتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خطبہ جہاں بھی ہوگا خطاب جمعہ، خطبہ جمعہ، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے دو خطبے اور درمیان میں خطیب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا۔ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اب وہ پہلے اور دوسرے میں کیا کہنا ہے اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں ہے, دونوں کا مقصد وہی بات, تذکیر, یاد دہانی, ایجوکیشن. لیکن یہ کہ اس میں مختلف لوگوں نے جب مرتب کیے تو پہلے کچھ ہے, دوسرا کچھ ہے, اپنے انداز سے اس کی ایک تقسیم کی ہے, لیکن کوئی تقسیم ایسی نہیں ہے جو فکس ہو, آگے پیچھے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, مقصد یاد دہانی ہے. ہم یہاں پر جو خطبہ پڑھ اور سن رہے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. یہ اصل میں توحید کا خلاصہ ہے. یہ جملہ ہر خطبے کے آغاز میں حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے, یہ تو آپ کا معمول تھا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ کیا ہے؟ وہ حمد ہے. ہم خطبے کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہترین الفاظ اللہ کی حمد اور درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ بڑا جامع سا ایک عنوان ہے بات کو شروع کرنے کا. تو یہاں الفاظ ہے الحمدللہ, کل تعریف کل شکر اللہ کے لیے ہے. نحمدہ ہم بھی اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی کا شکر بجا لاتے ہیں, اسی کی تعریف کرتے ہیں. بظاہر تو یہ ایک بات ہے کہ جو کہہ دی گئی ہے اور شاید اس کی ہمہ گیریت کو محسوس نہیں کیا گیا, جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے. کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کو جب آپ جوڑیں گے کھولیں گے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو خیر ہے, جو خوبی ہے, جو بھلائی ہے, ہمیں جو ضروریات پہنچ رہی ہیں, رازق ہمیں رزق مل رہا ہے, ہماری ضروریات کا سامان ہے, ان میں ہر خیر اور خوبی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. نہ اس سورج کے اندر اپنے طور پر کچھ ہے, نہ چاند میں, نہ ستاروں میں, نہ کسی اور قوت. الحمدللہ. اسی لیے معرفت رب کے حوالے سے یہ کلمہ بہت اہمیت کا حامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو الفاظ ایسے ہیں, دو کلمات کے جن سے معرفت رب کی تکمیل ہو جاتی ہے. رب کو پہچاننے اور جاننے کے حوالے سے یہ دو کلمات بہت کافی ہیں, بہت جامع ہیں. ایک ہے سبحان اللہ اور دوسرا الحمدللہ. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمی سے, ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کوتاہی سے. ایک انسان جو ہے وہ نسیان اور خطا کا پتلا ہے, وہ ایک مکمل ہستی نہیں ہے. اس میں کمی آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے, کوئی شخص بہت نیک اور صالح بھی ہو کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کمی ہوگی اس کی ذات میں, کوئی فرق پرفیکٹ نہیں, ایک ذات کامل ہے. ہر عیب اور ہر نقص سے پاک, سبحان اللہ. اور اس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر شے کر رہی ہے, یعنی ہر شے اپنے وجود سے پکار کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میرا خالق اور میرا صانع ہر کمی, ہر کوتاہی اور ہر عیب سے پاک. یہ ہے معرفت رب کا پہلا حصہ. اب تصویر ہو نصف المیزان, میزان معرفت آدھی پوری ہو گئی, آدھی مکمل ہو گئی, بھر گئی. اسی معنی میں سورہ ملک میں وہ بات آئی ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. کسی مصور کو اگر اس کے فن کو پہچاننا ہو تو اس کا کوئی شہپارہ جو ہے وہ دیکھ لو, اس سے اندازہ ہو جائے گا اس کے کمال فن کا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ کیا اس میں کوئی کمی کو نقص ہے, تو نگاہ ڈالو ما ترى فی خلق الرحمن. رحمان کی یہ جو تخلیق ہے, یہ زمین و آسمان, ان میں تم کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر هل ترى من فطور. ذرا نگاہ دوراؤ, دیکھو ہے کہیں کوئی کمی, کوئی رخنا, کوئی نقص. ثم ارجع البصر کرتین, دوبارہ ایک مرتبہ پھر دیکھو, پھر جائزہ لو, تنقیدی نگاہ ڈالو. ینقلب الیک البصر خاشعا وهو حسیر, تمہاری نگاہ واپس تھک ہار کر ناکام ہو کر لوٹ آئے. اور یہ ہم نے واقعہ ہے. سائنس کا علم جتنا ترقی کر رہا ہے اتنی یہ حقیقت اور اجاگر ہو رہی ہے. اتنا پرفیکٹ نظام, ربوبیت کا نظام ہے تو اس کی پرفیکشن کس طریقے سے جو ہے وہ بچے کے لیے خوراک کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہے. جو پرفیکٹ خوراک اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ ماں کے دودھ کی صورت میں اللہ نے وہاں پہنچا دی ہے, وہ چاہے انسان ہو چاہے حیوان. ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیجیے, پرفیکشن نظر آئے گی اس پورے نظام میں. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ جو اس نظام کا موجد ہے, جو خالق ہے, جو صانع ہے, اصل میں پرفیکٹ ذات وہ ہے. یہی مفہوم ہے تسبیح کا. اس میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی ضعف نہیں. جیسے سورہ آیت الکرسی میں ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ الحی القیوم ہے, لیکن اس کی حیات کو اپنی حیات پر قیاس نہ کرو, اونگ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ولا یعودہ حفظہما, آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور نگرانی سے اس پر کوئی تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی. اپنے اوپر قیاس نہ کرنا اپنی حیات پر, اس کی حیات کو. یہ ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ کیا ہے کہ جو خیر, جو حسن, جو کمال, جو بھلائی ہے اس کائنات کی, وہ سب کی سب اس کی, اس کا سرچشمہ, اس کا سورس وہی ایک ذات ہے. اسی کے صفات کمال کے مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ, کسی اور کے آگے سر نہیں جھکے گا, کسی اور کا شکریہ بعد میں ہے. جب سورس وہ ہے, والدین کے دل میں اگر محبت ہے تو کس نے ڈالی ہے, ماں کی ممتا ہے تو اس کا سورس کیا ہے. وہ جیسے ایک حدیث میں الفاظ یہ کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کیے, 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ کل مخلوقات پہ بکھیر دیا. اور اسی ایک حصے کا یہ منظر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ماں کی ممتا ہے, والدین کی شفقت ہے, رحمت ہے ان کے دلوں میں, محبت ہے. تو یہ ہے وہ ذات. اصل تو شکر اس کا واجب ہے. اسی لیے جہاں والدین کے احسانات کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, احسانہ, کہیں احسانہ کا لفظ ہے کہ حسنہ, ہم نے تاکید کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اشکر لی ولوالدیک, شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا, اس لیے کہ والدین کے دل میں یہ رحمت ڈالنے والا بھی وہ اللہ ہے. تو اصل شکر تو اس کا واجب ہے. الحمدللہ, کل شکر, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. نحمدہ, ہم بھی اسی کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس شکر کے ادا کرنے کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے, کھانا کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ الذی اطعمنا, پیا ہے تو وسقانا وجعلنا من المسلمین, سو کر اٹھے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, بیت الخلاء سے نکلے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اذیت بخش شے کو اللہ نے تم سے دور کر دیا جس کا ہمیں احساس عام طور پر نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی کا پیشاب رک جائے تو جو اس پر بیتتی ہے اس سے پوچھئے. تو الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, اس اللہ کا شکر, تعریف اس کے لیے ہے جس نے اس اذیت بخش چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. تو جو خیر پہنچے, جو بھلائی پہنچے, ایک بندہ مومن کی زبان سے اللہ کے کلمات شکر جاری ہو جانے چاہیے اللہ کے لیے. یہ ہے حقیقت کا تقاضا, ایمان کا تقاضا. وَنَسْتَعِينُهُ, اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں, اعانت اسی سے طلب کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اور یہ تو ویسے ہمارے نماز کی حرکت کا حصہ ہے کہ جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو کل رازق وہ ہے، کائنات کا مالک وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بیدہ الملک، اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے. اور قل من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے کہ جو کسی بے قرار کی تکلیف کو رفع کرتا ہے جب وہ دعا کرے اور برائی کو دور کرتا ہے؟ مشکل کشا ہے کون؟ وہ اللہ. رازق وہ ہے، ضروریات کو بہم پہنچانے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے. اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا، یہ تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ مانگنا ہے تو بس صرف اسی سے. جب اختیار اس کے پاس ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اقرار کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو ونستعینہ، اور واقعتاً پروردگار ہم اسی سے مدد، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ہر مشکل کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو شے مانگنی ہو اللہ ہی سے اس کے لیے دست سوال دراز کرتے ہیں. یہ ہے ایک بندہ مومن کا رویہ جو ہونا چاہیے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کہیں پاؤں ڈگمگا جائیں صراط مستقیم سے، تو اس کے لیے اس گناہ کی معافی بھی، معافی کے لیے بھی اسی کی جناب میں رجوع کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں ایک بہت ہی اہم حصہ جسے قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو بخشنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ. کوئی پوپ کسی کے گناہ نہیں بخش سکتا، پوپ ہو، پادری ہو، کوئی پیر ہو، گناہوں کو بخشنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حق صرف وہی رکھتا ہے، کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں معاف کرنا یہ فیصلہ اس کا ہے. تم دعا کر سکتے تو وَنَسْتَغْفِرُهُ، جب اختیار اسی کے پاس ہے تو ہم اسی سے پھر استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دے. اور اسی میں گویا یہ بات امپلائیڈ ہے کہ ایک شخص پر حقیقت منکشف ہو بھی گئی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی صورت میں، اسی کو اختیار کروں گا، اسی پر چلوں گا، پھر بھی آگے چونکہ وہ بات آ رہی ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، کسی وقت غفلت بھی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی کوتاہی بھی ہے، بالکل ممکن ہے. جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤں، جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ان میں سے ہر ایک خطا کار ہے، اگرچہ اس میں ڈگری کا بہت فرق ہو سکتا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو سر تک اور گردن تک جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، معصیت میں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے لیکن کسی معاملے میں، کسی فرض کے ادا کرنے میں کچھ کوتاہی تھوڑی سی ہو گئی کسی وقت، وہ بھی ایک درجے میں خطا کار ہے. ایک معیار مطلوب تھا، وہ اس سے مقربین جو ہوتے ہیں اللہ کے مقرب لوگ، ان سے پھر ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کچھ، اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہو گئی، اس پہ پورے نہ اترے تو یہ بھی ایک خطا کا لیول ہے. تو کسی نہ کسی اعتبار سے خطا جو ہے وہ تو بنی آدم کے ساتھ لازم ہے، ہر شخص خطا کار ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، یہ جو خطا کار ہیں ان میں بہترین وہ لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں اللہ کی جناب، جیسے انہیں احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فوراً رجوع کریں، استغفار کریں اور عزم مصمم کریں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. اگر ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ مجھ پر واجب ہے. اب یہ خود اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہے، کوئی اور جو ہے یہ حق نہیں رکھتا، کسی کا مقام نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم اور واجب کرے. سورہ نساء میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب اور لازم کر لیا جن سے کسی برائی کا، غلطی کا ارتکاب ہوا نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا غفلت میں. ثم یتوبون من قریب، اتنی عربی تو آپ کو آ گئی ہوگی، پھر وہ توبہ کرتے ہیں قریب ہی، یعنی فوراً جلدی، اسے مؤخر نہیں کرتے کہ ابھی تو یہ سلسلہ چلنا ہی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے ایک ہی مرتبہ، فوری توبہ کریں. اور وہ توبہ سچی توبہ ہو جس کی شرائط اور مقامات پر ہیں، کہ دل میں پشیمانی ہے اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری ہے، استغفار ہے اور عزم مصمم ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی انسان کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، جو اس انداز سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کی جگہ اب آئندہ اسے نیکیوں کی توفیق دے دے گا. تو یہ ہے عمل، کی غلطی تو ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ فوراً اللہ کی جناب میں رجوع کریں اور استغفار کریں. وہی ایک ذات ہے کہ جو گناہوں کو بخشنے والی ہے. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین، ہمارا پورا اعتماد اسی ذات پر ہے. صرف زبانی اقرار نہیں ہے، دلی یقین، کنوکشن. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور اسی پر ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے. یہ اصل میں ایمان کا حاصل ہے. کلمہ طیبہ زبان سے ادا کیا، ایک شخص مسلمان ہے، اسے آپ مومن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل حاصل ایمان کا کیا ہے؟ اللہ پر یقین کامل اور توکل. توکل کا مطلب کیا ہے؟ جب اسباب کے سارے رستے بند نظر آئیں تب بھی اللہ پر توکل ہو، بھروسہ ہو کہ وہ راستہ نکال سکتا ہے. اللہ کے وعدے کا یقین، جس سے آج ہم محروم ہیں، قومی سطح پر محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ولا ینصرن اللہ من ینصرو، اللہ لازماً مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. ہمیں یقین نہیں، ہم یہ رسک لینا ہی نہیں چاہتے اللہ کی مدد کریں اور اس کے اندر جو ہے اور ان کو ناراض کریں اور پھر اللہ بھی نہ مدد نہ کرے، تو پھر تو کہیں کے بھی نہیں رہے، زیادہ رسک ہی نہ لیا جائے. تو یہ ہے ایمان اور توکل کیا ہوتا ہے. توکل تو اس شے کا نام ہے جب سب رستے بند تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں نقل ہوا کہ ساتھیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، جب پوری قوم کو لے کر نکلے تھے، آگے سمندر آیا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اپنی افواج کے ساتھ ہے اور قریب آتا محسوس ہو رہا ہے، تو پوری قوم جو ہے وہ تو حضرت موسیٰ کو الزام دینے لگی، تم نے مروا دیا. وہاں کم سے کم یہ ہے کہ روٹی مل رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، اب تو جان کے لالے پڑے اور واقعتاً کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ قوم کے افراد اگر تو لاکھوں ہیں، لیکن صدیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر کوئی مردانگی اور ہمت جو ہے اس نام کی کوئی شے نہیں رہی. مقابلہ تو وہ قوم کر ہی نہیں سکتی تھی، لہذا موت ہی تھی. تو میں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، وہ کھولے گا راستہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو بے شمار واقعات ہیں. غار ثور کا واقعہ یاد کیجیے، کیا کسر رہ گئی تھی. توکل اسے کہتے ہیں جب سارے اسباب کے رستے دروازے بند نظر آئے، پھر بھی یقین ہو کہ مسبب الاسباب ایک اور ذات ہے. یہ اسباب جو ہیں اس کے کنٹرول میں ہیں، جس رخ پر چاہے پھیر دے. تو ونؤمن به، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اسی کی ذات پر. ونتوکل علیہ، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ہمارا بھروسہ نہ روپے پیسے پر ہے، نہ اسباب پر ہے، نہ امریکہ پر ہے، نہ کسی اور پر ہے، صرف اللہ پر ہے. یہ ہے ایمان کا حاصل. ابھی ہم پہلا ہی اس کا حصہ مکمل کر پائے ہیں جملہ، لیکن چونکہ میں آج شروع میں خطاب جمعہ کا ہمارے دین میں جو مقام ہے، اس کی جو اصل غرض و غایت ہے قرآن سے اور حدیث سے، کیونکہ اس موضوع پر گفتگو میں خاصا وقت لگا ہے، وہ بہت اہم تھی اپنی جگہ، تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ مکمل کریں گے. میں یہیں پر خطبہ جمعہ کے بیان کے سلسلے کو تو ختم کرتا ہوں، لیکن دو منٹ آپ کے اور دوں گا. جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ پورا نظام جمعہ جو ہے اصل میں قرآن مجید کی تعلیمات امت کے افراد تک پہنچانے کا ایک عظیم نظام ہے، کہ ہر ہفتے ایک دن ہے، ہفتے کا دن جمعہ. جو بنی اسرائیل کے لیے تو ہفتے کا دن وہ سب تھا، ہمارے لیے وہ جمعہ ہے. اس میں خاص وقت میں لوگ آئیں، نہا دھو کر آئیں، کپڑے بدل کر اچھے کپڑے پہن کر آئیں، اور وہ خطبہ سنیں. اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اذان جمعہ کے بعد سے لے کر نماز کے اختتام تک ہر قسم کا کاروبار حرام. کوئی دنیاوی مصروفیت اس وقت نہیں ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ ہر مسلمان فوری طور پر پہنچے مسجد اور خطبہ سنے. تو قرآن کی یہ مقام ہے، قرآن کا جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے، کہ اس کی تعلیمات، اس کا جو اللہ کا پیغام ہے، وہ لوگوں تک مسلسل پہنچتا رہے، تاکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس نسبت سے میں پنجاب حکومت کے ایک اقدام کی تو تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ابھی خبر آئی تھی کہ پنجاب قرآن بورڈ ایک قائم کیا ہے، کہ طلبہ کو باترجمہ نسخے جو ہیں وہ بلا معاوضہ فراہم کیے جائیں گے، اور تحصیل کی سطح پر قرآن نحل اس کی کوئی ایک اسکیم جو ہے اناؤنس کی ہے، گویا وہ ایک لائبریری ہوگی جس میں مختلف زبانوں میں ترجمے اور تفاصیل جو ہیں اس کے اندر ہوں گے، تاکہ لوگ اس سے کنسلٹ کر سکیں. اچھا قدم ہے. قرآن کو جو ایک مسلم معاشرے میں مقام ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بالکل صحیح درست قدم ہے. لیکن اسی کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ اگر ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں قرآن کی طرف دیکھیں ہی نہ، اس کی طرف ریفر ہی نہ کریں، تو یہ ہمارا طرز عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا. اور ہے، اب پچھلے دنوں جو پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑی اسکیم دی تھی، پوری قوم کو جوئے کی لت میں مبتلا کرنے کی اسکیم تھی، کروڑ پتی بنیے جوا، بجائے اس کے کہ جوا جو اس وقت ملک میں رائج ہے اس کو اس کا سدباد کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس کے خلاف ایجوکیشن ہو. یہاں گویا حکومت ایجوکیٹ کر رہی ہے جوئے کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے وہ پہلا قدم بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ بقیہ قدم بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. اس کے مطابق ہوں گے تو قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ نہیں ہے تو جیسے الفاظ ہیں حدیث کے، القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا، دلیل بنے گا، یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں جو قرآن کا حق ادا کرتے تھے، جنہوں نے واقعی قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسے اپنا لائح عمل سمجھا، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اسی سے رہنمائی لی. ان کے لیے قرآن شافع ہوگا روز محشر. اور جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کیا، اس کی تعلیمات کو پاؤں تلے روندا، ان کے خلاف قرآن مجید جو ہے وہ ان کے خلاف دلیل دے گا. وہ گویا کہ سرکاری گواہ ہوگا اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا, حجت لگا ہوا علیک. تو ہم جو کام اچھا کر رہے ہیں اسی رخ پر اپنے باقی معاملات کو بھی آگے بڑھائیں. اگر قرآن کا یہ مقام ہے اور یہ اہمیت ہے جو آپ نے سمجھی ہے اور صحیح سمجھی ہے, تو پھر اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے. کوئی پالیسی بنانی ہو, کوئی جو ہے نیا قانون بنانا ہے, کوئی معاملات ہے, بلکہ سب سے پہلے تو جائزہ لینا چاہیے کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. مسلمان کا اصل کام تو یہ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے, کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا, مکمل اطاعت. اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نماز تو پڑھ لی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور باقی سارے کام اپنی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں, یہ نہیں. تو یہ میں صرف ریکویسٹ کروں گا, اور اس اچھے قدم کی تائید کرتے ہوئے کہ واقعتاً یہ صحیح رخ پر ایک قدم ہے, جو بھی طلبہ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں انہیں باترجمہ قرآن جو ہے ہدیہ کیا جائے بلا معاوضہ, اس سے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ پڑھیں قرآن کی تعلیم جو ہے ان تک پہنچے. لیکن اسی پر آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر قدم پھر قرآن کے مطابق اٹھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.